السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پاکستان نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ وہ اسرائیل سے تعلقات اس وقت تک قائم نہیں کرے گا جب تک ایسی متصل، آزاد اور قابل عمل فلسطینی ریاست قائم نہیں ہو جاتی جو فلسطینیوں کے لیے قابل قبول ہو. یہ بیان ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب میڈیا پر یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کہ جنوبی ایشیا کا مسلم اکثریتی آبادی کا بڑا ملک اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے. پاکستان کی وزارت خارجہ نے میڈیا میں جاری بحث کا انکار کرتے ہوئے اسے بے بنیاد قیاس آرائی پر مبنی قرار دیا اور اس بات پر زور دیا کہ اسلام آباد فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کی غیر مشروط حمایت کرتا ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کا اس سلسلے میں حالیہ بیان صاف اور غیر مبہم ہے. ترجمان نے کہا کہ وزیر اعظم نے اس سلسلے میں صاف طور پر کہا ہے کہ جب تک فلسطین کا معاملہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق طے نہیں ہو جاتا اور جو فلسطینیوں کے لیے قابل قبول ہو، پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا. وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق پائیدار اور منصفانہ امن کے لیے اقوام متحدہ اور اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کی قراردادوں کے مطابق دو ریاستی حل ضروری ہے جس میں 1967 کی اسرائیل عرب جنگ سے پہلے کی سرحدیں ہوں، القدس شریف متصل آزاد اور قابل عمل فلسطینی ریاست کا دارالحکومت ہو. اتوار کو اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے مبینہ طور پر سعودی عرب کا خفیہ دورہ کیا تھا جس میں انہوں نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی تھی. اس ملاقات کے بعد خیال کیا جا رہا تھا کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے. یہ خیالات امریکہ کے ذریعے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے مابین ہونے والے تاریخی معاہدے کے بعد پیدا ہوئے جب دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے ساتھ اگست میں تعلقات قائم کیے. سعودی حکام نے اسرائیل کے وزیراعظم کے دورے کی خبروں کی تردید کی ہے. اس مبینہ دورے کے بعد یہ افواہیں گردش کرنے لگی ہیں کہ پاکستان بھی اسی نقش قدم پر چلے گا اور سعودی عرب کے دباؤ پر اسرائیل کو قبول کر لے گا. افغان وزارت خزانہ کے ترجمان شمروز خان مسجدی نے بتایا ہے کہ جنیوا کانفرنس کے دوران افغانستان کو امداد دینے والے ممالک نے آئندہ 4 برس کے لیے مجموعی طور پر $3 ارب کی امداد کی منظوری دی ہے جسے افغانستان میں انسانی حقوق کی پاسداری، گورننس کو بہتر بنانے اور بدعنوانی کے خاتمے سے مشروط کیا گیا ہے. ترجمان نے بتایا کہ آئندہ 4 برس کے لیے امداد میں 15% کی کٹوتی کی گئی ہے جو قابل فہم ہے. افغانستان کی حکومت نے جنیوا کانفرنس میں شریک ممالک کی طرف سے افغانستان کے لیے مالی اور سیاسی امداد کی پیشکش کا خیر مقدم کرتے ہوئے امداد دینے والے ممالک کو یقین دلایا ہے کہ امداد کی رقم کے استعمال میں حد درجہ شفافیت برتی جائے گی. افغانستان کے صدارتی محل کے ترجمان صدیق صدیقی نے کابل میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران بتایا کہ جنیوا کانفرنس نے بیک زمان افغانستان کے لیے آئندہ 4 برس کی مدت کے لیے تعاون کی تائید کی ہے. انہوں نے کہا کہ یوں افغانستان کی حکومت اور عوام کو مزید 4 برس کے لیے مواقع میسر ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ کانفرنس میں طالبان کی طرف سے پرتشدد حملے جاری رکھنے کی مذمت کی گئی ہے. اقوام متحدہ کی طرف سے افغانستان کے لیے خصوصی نمائندے ڈیبرا لیون کا کہنا تھا کہ امداد دینے والے ممالک کی طرف سے فراہم کی جانے والی امداد افغانستان اور بین الاقوامی برادری کے درمیان نظم و ضبط کے تحت تعلقات کے نئے دور کی عکاسی کرتی ہے. امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ دنیا کی قیادت سے پیچھے نہیں ہٹے گا بلکہ دنیا کی قیادت کرتے ہوئے مخالفین کا مقابلہ اور اتحادیوں کے ساتھ مل کر چلے گا. ان خیالات کا اظہار نو منتخب صدر نے منگل کو ریاست ڈیلیویئر کے شہر ویلمنگٹن میں خارجہ اور قومی سلامتی کے امور سے متعلق اپنی نامزد کردہ ٹیم کے تعارفی سیشن کے دوران کیا. جو بائیڈن نے کہا کہ میری منتخب کردہ ٹیم اس پختہ یقین پر اعتماد رکھتی ہے کہ جب امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے تو زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اسی طرح ہم غیر ضروری فوجی تنازعات میں ملوث ہوئے بغیر امریکہ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. ادھر صدر ٹرمپ نے تاحال انتخابی نتائج کو باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا ہے اور انہوں نے مزاحمت جاری رکھنے کا اعلان کر رکھا ہے. خبریں ختم ہوئیں.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. پاکستان جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پاکستان سے ملنے والی اس خبر سے. پاکستان نے اپنے اس موقف کا اعادہ کیا ہے کہ ایسی آزاد فلسطینی ریاست جو فلسطینی عوام کو بھی قابل قبول ہو کہ قیام تک اسلام آباد اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. یہ بیان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا جب میڈیا پر یہ خیال سرائیاں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں سوچ بچار کر رہا ہے. یہ خیال سرائیاں ایک ایسے وقت پر سامنے آئی ہیں جب اسرائیلی ذرائع ابلاغ کے مطابق اتوار کے روز اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے مبینہ طور پر سعودی عرب کا خفیہ دورہ کیا تھا, جس میں انہوں نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی, جس کے بعد ان خیال سرائیوں کو تقویت ملی کہ شاید سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے. تاہم سعودی حکام نے اسرائیل کے وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب کی خبروں کی تردید کر دی. اسلام آباد سے رپورٹ کریں گے محمد جلیل تھوڑی دیر کے بعد. آئیے اب آپ کو کرونا وائرس کے بارے میں خبر دیتے ہیں. پاکستان میں ایک مرتبہ پھر کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی شرح میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. ماہرین کے مطابق کرونا قواعد و ضوابط پر عمل درآمد نہ ہونے سے دوسری لہر میں تیزی آ گئی. حکام کے مطابق اگر کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے احتیاط نہیں کی گئی تو مستقبل میں خدا نخواستہ پھر سے جون والی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے. دوسری جانب پاکستان کی سیاسی جماعتیں عالمی وبا کرونا وائرس کی مستقبل کے بارے میں حکمت عملی بنانے کے لیے اکٹھی نہیں ہو سکیں. حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں نے حکومت کی کرونا پارلیمانی کمیٹی اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا. رپورٹ کر رہے ہیں لاہور سے ضیاء الرحمان.
وفاقی وزیر اور نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن کنٹرول کے سربراہ اسد عمر نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں پاکستان میں کرونا وائرس کے 3,009 کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ 59 اموات ہوئی ہیں. انہوں نے اپنے پیغام میں مزید کہا کہ ملک میں 324 نئے مریض ہسپتالوں میں داخل ہیں جبکہ آکسیجن بیڈ پر 116 مریضوں کا اضافہ ہوا ہے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک بھر میں دوسری لہر میں فعال کیسوں کی تعداد 42,115 ہو گئی ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت پاکستان میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسوں کی تعداد 382,892 ہے. پاکستان کے حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں نے حکومت کی جانب سے بلائی گئی کرونا پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بدھ کے روز ہونے والے اجلاس میں مستقبل بارے موذی مرض کے حوالے سے پاکستان کے لائحہ عمل پر مشاورت کرنا تھی. اجلاس کے بائیکاٹ کے فیصلے کو وفاقی وزیر شبلی فراز نے غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے کرونا کی پہلی لہر کو کامیابی سے شکست دی تھی اور اب اس کی دوسری لہر پاکستان میں آ چکی ہے.
ہماری حکومت کی یہ کوشش ہے, رہی ہے اور رہے گی کہ کسی طرح سے بھی وہ ایکٹیویٹیز جو کہ معاشی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے بغیر ہوتی ہیں ان پر پابندی لگائی جائے اور وہ مصروفیات جس سے کہ معیشت کا پہیا چلتا رہے, روزگار مہیا ہوتا رہے, ایک خاص ایس او پیز پہ عمل کرتے ہوئے یہ دونوں کو ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں.
کرونا ایڈوائزری گروپ کی ممبر اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر سومی اقتدار کہتی ہیں کہ پاکستان میں کرونا کیسز میں ایک دم سے اضافہ نہیں ہوا بلکہ گزشتہ 3 ہفتوں میں اس میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر سومی اقتدار نے کہا کہ گزشتہ 2-3 ہفتوں سے مریضوں کی شرح میں زیادہ اضافہ ہوا ہے. پہلے کرونا مریضوں کی شرح 4-5% تھی جو کہ اب 10% سے بھی تجاوز کر چکی ہے.
پور ہوتی ہے اور انڈور ایکٹیویٹیز میں کلوز کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ایک دوسرے کو لگنے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں. پھر شادیاں بھی ہو گئی, اسکولس بھی کھل گئے, انٹریکشن سوشل وہ بھی بڑھ گیا, تو اس کے فیکٹر جو پاسبل ہے اس کے لیے.
دوسری جانب ورلڈ اکنامک فورم نے کرونا وائرس بارے پاکستان کی پالیسیوں کو کامیاب قرار دیتے ہوئے 25 نومبر 2020 کو پاکستان اسٹریٹجی ڈے منانے کا اعلان کیا ہے. دفتر خارجہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان اور دیگر وزراء ورلڈ اکنامک فورم کے پاکستان سے متعلق کنٹری اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے موقع پر بین الاقوامی کمپنیوں کے سربراہان اور دنیا کی کاروباری شخصیات سے ملاقات کریں گے. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ.
حکومت پاکستان نے افغانستان کی جیلوں میں قید پاکستانی قیدیوں کی رہائی میں رعایت دینے اور رہا کرنے کے بارے میں صدر ڈاکٹر اشرف غنی کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. ڈاکٹر اشرف غنی نے پاکستانی باشندوں کی قید میں 1 مہینے کی رعایت اور رہائی کا حکم دیا ہے. افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی ایلچی محمد صادق خان اور کابل میں سفیر محمد منصور خان نے علیحدہ علیحدہ ٹویٹ پیغامات میں اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. بتایا جاتا ہے کہ اس فیصلے سے سینکڑوں پاکستانی باشندوں کی افغانستان کی مختلف جیلوں سے رہائی ملنے میں مدد ملے گی. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
حکومت پاکستان نے افغانستان کے صدر ڈاکٹر اشرف غنی کے افغانستان کی مختلف جیلوں میں قید پاکستانی باشندوں کی قید میں کمی اور ان کی رہائی کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. ڈاکٹر اشرف غنی کے فیصلے کے مطابق ان پاکستانی قیدیوں جن کی قید میں ایک مہینے کا وقت باقی ہے کو فوری طور پر رہا کیا جائے گا. افغانستان کی لیے پاکستان کے خصوصی سفیر محمد صادق خان اور کابل میں پاکستانی سفیر محمد منصور خان نے علیحدہ علیحدہ ٹویٹ پیغامات میں اس فیصلے پر ڈاکٹر اشرف غنی کا شکریہ بھی ادا کیا ہے. نہ تو کابل میں پاکستانی سفارت خانے اور نہ افغان حکومت نے ابھی تک افغانستان کی مختلف جیلوں میں قید پاکستانی باشندوں کی تعداد اور تفصیلات جاری کیے ہیں, مگر بتایا جا رہا ہے کہ ان قیدیوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے. کابل میں افغان صحافی شہریار ننگیال نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا,
اشرف غنی نے جو اعلان کیا ہے پاکستانی پرزنر کی رہائی کے بارے میں, تو اس کی تعداد ابھی تک کنفرم معلوم نہیں ہے کہ کتنے تعداد میں ہے, لیکن مختلف ادارے کہہ رہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گے. اس میں کریمنل کیسز والے ہیں اور جو دوسرے پولیٹیکل پرزنر ہیں اس فرمان میں شامل نہیں ہے.
ایک اور سینئر صحافی سمیع یوسفزئی کا کہنا ہے,
افغانستان کے حکومتی جیلوں میں وہ پاکستانی قیدی جو افغانستان میں مختلف جرائم ملوث تھے یا طالبان کے ساتھ تھے وہ پکڑے گئی, اب ان کی وہاں پر جیل کا جو قید کا جو ٹائم ہے وہ پورا ہو چکا ہے, لیکن کچھ اور مسائل کی وجہ سے وہ ابھی تک رہا نہیں ہوئی, یا جو قیدی ابھی ان کے ایک مہینے جیل میں باقی ہے تو ان کی رہائی کے لیے افغان پریزیڈنٹ نے حکم نامہ جاری کیا ہے کہ یہ رہا کیا جائے. میرے خیال میں اس سے درجنوں پاکستانی قیدیوں کو فائدہ پہنچے گا.
پاکستان کی انسانی حقوق کے تحفظ کی کمیشن کے سرگرم رکن شکیر عید اللہ خان نے بھی ڈاکٹر اشرف غنی کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا,
افغان گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو اعلان ہے تو یہ دونوں ملکوں کے درمیان کا رشتہ ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں اس میں میرے خیال میں ایک بہترین پیش رفت کے طور پر یہ چیز سامنے آئے گی.
پاکستان کی زیادہ تر شہری افغانستان میں 9/11 کے بعد سیاسی عمل اور سرنو تعمیر کی شروع ہونے کے بعد مختلف جرائم بشمول دہشت گردی اور تشدد میں ملوث ہونے یا مقامی افغان تاجروں اور مالکان جائیداد کے ساتھ مالی تنازعات کے پیدا ہونے کے بعد گرفتار ہوئے ہیں. گرفتار ہونے والوں میں اکثریت مزدوروں کی ہے. عام پاکستانی باشندوں کے علاوہ افغانستان کے مختلف جیلوں میں مبینہ عسکریت پسند تنظیموں کے سرکردہ جنگجو بھی افغانستان کی جیلوں میں قید یا حکومتی اداروں کی تحویل میں ہے. ان افراد میں داعش تنظیم کے سابق سربراہ اسلم فاروقی اور باجوڑ سے کلدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کا نائب کمانڈر مولوی فقیر محمد نمایاں ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
آئیے اب آپ کو وہ رپورٹ سنواتے ہیں جس کا ہم نے تذکرہ پروگرام کے آغاز پر کیا تھا. پاکستان نے اپنے اس موقف کا اعادہ کیا ہے کہ ایسی آزاد فلسطینی ریاست جو فلسطینی عوام کو بھی قابل قبول ہو کہ قیام تک اسلام آباد اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. یہ بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب میڈیا پر یہ کیا سرائیاں کی جا رہی تھی کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں سوچ پچار کر رہا ہے. یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب اسرائیلی ذرائع ابلاغ کے مطابق اتوار کے روز اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے مبینہ طور پر سعودی عرب کا خفیہ دورہ کیا, جس میں انہوں نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی. اس کے بعد ان قیاس آرائیوں کو تقویت ملی کہ شاید سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے. تاہم سعودی حکام نے اسرائیل کے وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب کی خبروں کی تردید کر دی. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل.
پاکستان کی وزارت خارجہ نے ان قیاس آرائیوں کو بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا ہے کہ اسلام آباد اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں سوچ بچار کر رہا ہے. پاکستانی وزارت خارجہ نے ایک بار پھر اس بیان کا اعادہ کیا کہ اسلام آباد فلسطینیوں کے حق کی خود ارادیت کی غیر مشروط حمایت کرتا ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان کا اس سلسلے میں حالیہ بیان ان کے بقول واضح اور غیر مبہم ہے. پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان کے بقول وزیراعظم اس سلسلے میں واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ فلسطینی عوام کی خواہشات کے مطابق فلسطین کے تنازع کے منصفانہ حل تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا. یہ کہ اسرائیلیاں ایک ایسے وقت سامنے آئیں جب اسرائیلی ذرائع ابلاغ کے مطابق جب اتوار کو اسرائیل کے وزیراعظم نتنیاہو نے مبینہ طور پر سعودی عرب کا خفیہ دورہ کیا, جس میں انہوں نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات بھی کی. جس کے بعد ان کے آسرائیوں کو تقویت ملی کہ شاید سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے گا. تاہم سعودی حکام نے اسرائیل کے وزیراعظم کے دورہ سعودی عرب کی خبروں کی تردید کر دی ہے. اسرائیلی وزیراعظم کے مبینہ دورہ سعودی عرب کے بعد یہ کیا سرائیاں ہونے لگی کہ شاید پاکستان بھی سعودی عرب کے دباؤ پر اسرائیل کو تسلیم کر لے گا. تاہم مشرق وسطی کے امور سے متعلق وزیراعظم پاکستان کے معاون خصوصی طاہر محمود اشرفی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملے کے حوالے سے ان کے بقول کوئی دباؤ نہیں ہے.
پاکستان کا ایک اپنا موقف ہے. پاکستان ضرور مشاورت کرتا ہے عالمی امور میں, ہم او آئی سی کے بنیادی ممبر ہیں, بنانے والے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پہ کوئی دباؤ ڈال سکتا ہے کہ آپ فلاں کام کریں, فلاں کو تسلیم کریں یا نہ کریں, یا پاکستان کو کسی پہ دباؤ ڈالنا چاہیے. ہماری اپنی آزاد خود مختار خارجہ پالیسی ہے, ہم اپنے فیصلے کریں گے.
دوسری جانب بین الاقوامی امور کی تجزیہ کار ہوما بکائی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے فوری طور پر اسرائیل کو تسلیم کرنا شاید ممکن نہیں ہوگا.
میرا یہ خیال کہ پاکستان کو سٹیٹمنٹ دینے میں یا ریکگنیشن کرنے میں کوئی جلدی کرنی چاہیے, لیکن کنوینئنٹلی ویٹ اینڈ سی کہ ونڈز کس طرح بلو کر رہی ہیں, مڈل ایسٹ میں کس طرح سکی ہوتا ہے معاملہ, اور پھر ہم اسرائیلی ریکگنیشن کی طرف جا سکتے ہیں. بہت چیزوں کی طرف گئے, میں تو بنگلہ دیش کو بھی ریکگنائز کیا ہے, تو ہم اسرائیل کو بھی ریکگنائز کر سکتے ہیں, بٹ آئی ڈونٹ تھنک اس میں رش کرنا چاہیے. یہ اس کا بھی ڈبیٹ پاکستان کا ٹاپ ایشو, مجھے نہیں پتا کیوں بن رہا ہے. آئی ڈونٹ تھنک ہمیں ضرورت ہے. ہماری گراؤنڈ ریالٹیز مڈل ایسٹرن گراؤنڈ ریالٹیز سے بہت مختلف ہے.
تاہم تجزیہ کار زاہد حسین کا کہنا ہے کہ پاکستان کا اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کے بارے میں ایک اصولی موقف رہا ہے.
اگر فرق یہ کوئی اس پہ معاہدہ ہو جاتا ہے وہاں پہ اسرائیل کے اور ٹو اسٹیٹ کے حوالے سے, تو پاکستان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی تسلیم کرنے پہ, لیکن اس وقت کے حالات کی وجہ سے اس وجہ سے پاکستان شاید مشکل ہے پاکستان کے لیے. یہ وجہ نہیں ہے کہ جو ہے اس کی اور کوئی نہیں ہے, بلکہ جیسے بہت سے اور ملکوں نے تسلیم نہیں کیا ہے, اس کی وجہ یہی ہے نا کہ جو اسرائیل کی پالیسی رہی ہے جس میں ابھی تک کچھ اسرائیل نہیں کرتے اس کو فلسطینین جو اسٹیٹ ہوڈ کو اس طرح سے, یا دوسرا ایک سیٹلمنٹ کے انیکسیشن کا سوال پیدا ہوتا ہے, تو وہ وجوہات زیادہ ہیں. کوئی اور وجہ ہے.
یاد رہے کہ روامہ قبل ازیں وزیر اعظم عمران خان نے ایک نجی ٹیلی ویژن سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے سفارتی دباؤ ہے, لیکن وزیر اعظم عمران خان نے یہ واضح نہیں کیا کہ یہ دباؤ کس اسلامی ملک کی جانب سے ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
افغانستان کی حکومت نے جنیوا کانفرنس میں شریک ممالک کی طرف سے افغانستان کے لیے مالی اور سیاسی امداد کی پیشکش کا خیر مقدم کرتے ہوئے امداد دینے والے ملکوں کو یقین دلایا ہے کہ امداد کی رقم کے استعمال میں حد درجہ شفافیت برتی جائے گی. افغانستان کے صدارتی محل کے ترجمان صدیق صدیقی نے کابل میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران بتایا کہ جنیوا کانفرنس نے بیک زبان افغانستان کے لیے آئندہ 4 برس کی مدت کے لیے تعاون کی تائید کی ہے. انہوں نے کہا کہ جو افغانستان کی حکومت اور عوام کو مزید 4 برس کے لیے موقع میسر ہوا. انہوں نے کہا کہ کانفرنس میں طالبان کی طرف سے پرتشدد حملے جاری رکھنے کی مذمت کی گئی. افغان وزارت خزانہ کے ترجمان شمروز خان مسجدی نے بتایا کہ جنیوا کانفرنس کے دوران افغانستان کو امداد دینے والے ملکوں نے آئندہ 4 برس کے لیے مجموعی طور پر 3 ارب ڈالر کی امداد کی منظوری دی, جسے افغانستان میں انسانی حقوق کی پاسداری, گورننس کو بہتر بنانے اور بدعنوانی کے خاتمے سے مشروط کیا گیا ہے. ترجمان نے بتایا کہ آئندہ 4 سالوں کے لیے امداد میں 15% کی کٹوتی کی گئی ہے جو قابل فہم ہے. اقوام متحدہ کی طرف سے افغانستان کے لیے خصوصی نمائندہ ڈیبرا لیون کا کہنا تھا کہ امداد دینے والے ملکوں کی طرف سے فراہم کی جانے والی امداد افغانستان اور بین الاقوامی برادری کے درمیان نظم و ضبط کے تحت تعلقات کے نئے دور کی عکاس ہے. افغان وزیر خارجہ حنیف اتمار نے کہا کہ افغان حکومت امن بات چیت میں پیش رفت کی شرط سے متفق ہے. اقتصادی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ امداد حاصل کرنے کے لیے افغان حکومت کو کڑی شرائط پورا کرنا ہوں گی. افغان تجزیہ کار محمد نعیم اتارود کہتے ہیں کہ افغان حکومت کو بدعنوانی کے خاتمے کو اولین ترجیحات میں شامل کرنا ہوگا. تجزیہ کار سید علی رضا محمدی کہتے ہیں کہ اگر طالبان نے پرتشدد حملے جاری رکھے تو امداد دینے والے ممالک امداد کم یا مکمل طور پر ختم بھی کر سکتے ہیں.
وائس آف امریکہ اردو کا نیوز شو پیر سے جمعہ شام 7 بجے اور راؤنڈ ٹیبل ہفتے کے 7 دن رات 8 بجے. سنیے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ دنیا کی قیادت سے پیچھے نہیں ہٹے گا بلکہ دنیا کی قیادت کرتے ہوئے مخالفین کا مقابلہ اور اتحادیوں کے ساتھ مل کر چلے گا۔ ان خیالات کا اظہار نو منتخب صدر نے منگل کے روز ریاست ڈیلاویئر کے شہر ولمنگٹن میں خارجہ اور قومی سلامتی کے امور سے متعلق اپنی نامزد گردہ ٹیم کے تعارفی سیشن کے دوران کیا۔ اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
جو بائیڈن نے کہا کہ میری منتخب کردہ ٹیم اس پختہ یقین پر اعتماد رکھتی ہے کہ جب امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے تو زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اس طرح ہم غیر ضروری فوجی تنازعات میں ملوث ہوئے بغیر امریکہ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ بائیڈن نے کہا کہ میں نے اپنی کابینہ کے لیے جن اراکین کا انتخاب کیا ہے وہ نہ صرف خارجہ پالیسی کو درست کریں گے بلکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے خارجہ اور قومی سلامتی سے متعلق پالیسی ترتیب دیں گے۔ وہ مجھے ان باتوں سے آگاہ کریں گے جن کا جاننا میرے لیے ضروری ہے، نہ کہ میں کیا سننا چاہتا ہوں۔ نو منتخب صدر جو بائیڈن نے اینٹونی بلنکن کو وزیر خارجہ نامزد کیا ہے جو امریکہ کی خارجہ پالیسی سے متعلق ٹرمپ انتظامیہ کے نقطہ نظر سے بالکل مختلف رائے رکھتے ہیں۔ ناقدین یہ اعتراض کرتے رہے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں امریکہ یورپ میں اپنے دیرینہ اتحادیوں سے دور ہو گیا تھا، جبکہ اس نے روسی صدر ولادیمیر پیوٹن، ترکی کے صدر اردوان اور شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان جیسے عامروں کے ساتھ تعلقات استوار کیے تھے۔ اگرچہ صدر ٹرمپ امریکہ کی جانب سے روس پر عائد کی گئی پابندیوں کو اپنی انتظامیہ کی قوت اور عزم کا ثبوت قرار دیتے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ روس سے سختی سے کوئی نہیں نمٹا۔ جو بائیڈن نے خارجہ اور قومی سلامتی کے امور سے متعلق نامزدگیاں شروع کر دی ہیں۔ بائیڈن نے کہا ہے کہ میں امریکی عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ بطور امریکی ہم اس ٹیم پر فخر کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ٹیم ایک نئی سوچ اور حکمت عملی کے تحت کام کرتے ہوئے امریکی عوام کی توقعات پر پورا اترے گی۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ نے تاحال انتخابی نتائج کو باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ مزاحمت جاری رکھیں گے۔ گو کہ صدر ٹرمپ نے امریکہ میں انتقال اقتدار کے ذمہ دار ادارے جنرل سروسز اینڈ ایڈمنسٹریشن یعنی جی ایس اے کو تیاریاں شروع کرنے کی اجازت دے دی ہے، تاہم صدر ٹرمپ کا اب بھی یہ اصرار ہے کہ وہ قانونی جنگ جاری رکھیں گے۔ منگل کی سہ پہر وائٹ ہاؤس میں ایک مختصر پریس کانفرنس کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹاک مارکیٹ کا انڈیکس 30,000 سے زائد ہونے پر امریکی عوام کو مبارکباد دی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ 2020 میں 9 مرتبہ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی آئی، جبکہ ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں 48 مرتبہ اسٹاک مارکیٹ نے تیزی کے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ صدر کا کہنا تھا کہ اس کامیابی پر وہ انتظامیہ اور امریکی عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس مختصر پریس کانفرنس کے بعد صدر ٹرمپ نامہ نگاروں کے سوالات کے جواب دیے بغیر چلے گئے۔ امریکہ میں 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن مطلوبہ 270 الیکٹورل ووٹس کا ہدف عبور کر کے ملک کے 46ویں صدر منتخب ہو گئے ہیں، تاہم صدر ٹرمپ نے تاحال انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کیا ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہ الیکشن وہ جیتے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایران کی افواج مشرقی شام کے چند علاقوں میں اپنی عسکری موجودگی کو بڑھا رہی ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان اقدامات سے دہشت گرد گروپ داعش کی باقیات کے خلاف لڑائی میں امریکی کوششوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ شام کے صدر بشار الاسد کی حکومت کے زبردست حامی ایران کو مشرقی شام کے صوبے دیرالزور کے چند علاقوں پر کنٹرول حاصل ہے، ان میں خاص طور پر وہ حصے شامل ہیں جو عراق کی سرحد سے متصل ہیں۔ ایران کی پاسداران انقلاب فورس نے سن 2011 میں ملک میں جاری خانہ جنگی کے آغاز سے ہی ہزاروں غیر ملکی اور مقامی افراد کی مدد سے شام کے بڑے علاقے پر اپنا قبضہ کیا ہے۔ مشرق وسطی میں عدم استحکام پیدا کرنے کی وجہ سے امریکہ نے سن 2019 میں پاسداران انقلاب کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔ مقامی میڈیا کے مطابق ایران نے حالیہ ہفتوں میں صوبہ دیر الزور میں مقامی افراد کو اپنی ملیشیا میں بھرتی کرنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ امریکہ کی زیر سرپرستی سیرین ڈیموکریٹک فورس یعنی ایس ٹی ایف کا سن 2019 میں داعش کو شکست دینے کے بعد دریائے فرات کے مشرقی کنارے پر کنٹرول ہے، تاہم مشرقی شام میں ایس ٹی ایف کے زیر قبضہ علاقے میں یہ فورس داعش کے سلیپر سیلز اور دیگر مسلح گروپوں کو نشانہ بناتی رہی ہے۔ ایس ڈی ایف نے شام کی حکومت اور اس کے ایرانی اتحادیوں پر یہ الزام بھی عائد کیا ہے کہ وہ ان علاقوں میں جو ماضی میں داعش کے زیر قبضہ تھے انتشار اور عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں۔ شام میں ایرانی فوج کی موجودگی کو اسرائیل اپنی قومی سلامتی کے لیے ایک خطرہ سمجھتا ہے۔ اسرائیل نے بعض اوقات مشرقی شام میں ایرانی اہداف پر فضائی حملے بھی کیے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے اس نے شام میں ایران کے حمایت یافتہ اہداف کے خلاف فضائی کاروائیاں کی تھیں۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران اسرائیل کو دھمکانے کے لیے عراق سے مشرقی شام، پھر دمشق اور پھر گولان کی پہاڑیوں تک بری راستہ بنانے کا خواہاں ہے۔ ایتھیوپیا کے وزیر اعظم ابے احمد نے اپنے ملک کی خود مختاری اور اپنی علاقائی حدود میں اپنے قوانین کے اطلاق پر زور دیتے ہوئے بین الاقوامی برادری سے کہا ہے کہ وہ اس ٹیگری علاقے میں ہفتوں سے جاری تنازع کے سلسلے میں دخل اندازی نہ کرے۔ ابے نے کہا کہ ان کی حکومت اس تشویش کی قدر کرتی ہے جو ایتھیوپیا کے لیے اچھے ارادوں سے کی جا رہی ہے، لیکن ان کا ملک اپنے اس مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ابے کا یہ بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب ٹیگری پیپلز لبریشن فرنٹ یا ٹی پی ایف ایل کو ہتھیار ڈالنے کے لیے دی گئی 72 گھنٹے کی مہلت بدھ کی شام کو ختم ہو رہی ہے۔ ٹی پی ایف ایل کے لیڈروں نے اس الٹیمیٹم کو مسترد کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو پروگرام کے مطابق منگل کی سہپہر ایتھیوپیا اور ٹیگری کے درمیان 3 ہفتوں سے جاری تنازع کے بارے میں مذاکرات کرنا تھے، لیکن انہیں مؤخر کر دیا گیا۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے برسلز میں ایتھیوپیا کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد کہا کہ یہ تنازع آرائی خطے میں عدم استحکام پیدا کر رہی ہے۔ اس تنازع کی وجہ سے سینکڑوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 40,000 سے زائد پناہ گزین ہمسایہ ملک سوڈان چلے گئے ہیں۔ ابلاغ پر پابندی کی وجہ سے 3 ہفتوں سے جاری لڑائی کے بارے میں معلومات کی تصدیق کرنا مشکل ہے۔ لڑائی اریتریا تک پھیل گئی ہے جہاں ٹگریز نے راکٹوں سے حملہ کیا۔ اس تنازع سے صومالیہ بھی متاثر ہو رہا ہے جہاں ایتھیوپیا نے امن کار فوج کے ٹگری ارکان کو غیر مسلح کر دیا ہے جو داعش سے وابستہ عسکریت پسندوں سے نبرد آزما تھے۔ اور امریکہ میں امیگریشن ایجنٹ انگلیوں کے نشانات حاصل کرنے کے لیے ایک موبائل ایپ کا استعمال کر رہے ہیں تاکہ دور دراز علاقوں میں موجود غیر قانونی تارکین وطن کی انگلیوں کے نشانات کو محفوظ کیا جا سکے۔ اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ کے تحت دائر ایک مقدمے کی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ یہ ایپ غیر قانونی تارکین وطن کی امریکہ سے واپسی کی پالیسی کا ایک اہم حصہ ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ایڈی نامی یہ ایپ امیگریشن اور کسٹم انفورسمنٹ ایجنٹوں کو تارکین وطن کو اپنے ملکوں میں واپس بھیجنے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے۔ یہ ایسے افراد ہوتے ہیں جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مختلف کارروائیوں کے دوران پکڑے جاتے ہیں اور تفتیش سے ان کے غیر قانونی تارکین وطن ہونے کا انکشاف ہوتا ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ اس ایپ سے تارکین وطن کا نسلی بنیادوں پر پروفائل بنانے کے عمل میں تیزی آئی ہے۔ امریکی امیگریشن اور بارڈر ایجنٹ عمومی طور پر اس موبائل ایپ کو استعمال کرتے ہیں۔ اس سے حاصل کردہ انگلیوں کے نشانات بائیو میٹرک ڈیٹا میں شامل کر لیے جاتے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کے تجویز کردہ ایک قانون میں شہریت نہ رکھنے والوں کی انگلیوں کے نشانات کے ساتھ ساتھ چہرے، آنکھ اور ہتھیلی کے نشانات اور ان کے ڈی این اے کو بھی محفوظ کرنے کا کہا گیا ہے۔ ایک غیر منافع بخش تنظیم جسٹ فیوچرز لا سے وابستہ پرمیتا شاہ کہتی ہیں کہ ایڈی نامی یہ ایپ نگرانی اور جواب دہی کو نظر انداز کرنے کا ایک راستہ ہے۔ اس سے ایجنٹوں کو عوامی نگرانی سے ہٹ کر گرفتار کرنے اور پوچھ گچھ کرنے کا راستہ مل جاتا ہے۔ تاہم آئس کے ترجمان نے ان الزامات کو مسترد کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایپ فیلڈ میں کام کرنے والے ایجنٹوں کو دور دراز علاقوں میں انگلیوں کے نشانات سے کرنے میں مدد دیتی ہے اور یہ ایف بی آئی اور ہوم لینڈ سیکیورٹی کے پاس موجود ڈیٹا سے ہٹ کر ہے۔ مارچ میں عالمی وبا کی وجہ سے بارڈر پیٹرول ایجنٹوں کو غیر معمولی اختیارات ملے. ان ایجنٹوں نے موبائل فنگر پرنٹ ایپ کو استعمال کرتے ہوئے متعدد تارکین وطن کو پناہ حاصل کرنے کا موقع دیے بغیر فوری واپس میکسیکو بھیج دیا. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار. پاکستان میں کرونا کیسز اور اموات کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 59 مریض دم توڑ گئے، جبکہ 3,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی. پاکستان میں عالمی وبا سے اب تک 7,803 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 1,867 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. کوڈ ٹریکنگ پروجیکٹ کے اعداد و شمار کے مطابق عالمی وبا کے آغاز سے اب تک امریکہ میں ایک روز کے دوران ہسپتالوں میں سب سے زیادہ مریض داخل ہوئے. امریکہ میں کیسز کی کل تعداد 1,23,00,000 سے تجاوز کر چکی ہے. اور COVID-19 سے بچاؤ کے لیے تیسرے مرحلے کے تجربات کے بعد اب تک 3 مؤثر ویکسین سامنے آئی ہیں، جن سے یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ اب جلد ہی اس موذی مرض کے پھیلاؤ پر قابو پا لیا جائے گا. ان ویکسینز کے متعلق اب تک جتنی بھی معلومات سامنے آئیں وہ انہیں بنانے والی کمپنیوں کی جانب سے ہی جاری کی گئی ہیں، جبکہ ان کے مکمل اثرات اور تجربات کے نتائج کی تفصیلات ابھی تک منظر عام پر نہیں آئیں. یہ ویکسینز دوا ساز کمپنیوں ایسٹرازینیکا، ماڈرنا اور فائزر اور بایو این ٹیک نے مشترکہ طور پر تیار کی ہیں. امریکہ میں بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کا مرکز COVID-19 سے متاثرہ افراد کے خود کو قرنطینہ کرنے کی مدت میں کمی کرنے کے بارے میں غور کر رہا ہے. مرکز کی موجود ہدایت کے مطابق کرونا وائرس سے متاثرہ شخص کے لیے 14 روز تک قرنطینہ میں رہنے کی پابندی عائد ہے. تاہم مرکز کے ایک اہلکار نے بتایا کہ اگر کسی متاثرہ شخص کا قرنطینہ کے دوران COVID-19 کا ٹیسٹ منفی آتا ہے تو اس کی قرنطینہ میں رہنے کی مدت کم کی جا سکتی ہے. امریکی حکومت کرونا وائرس ویکسین کی باضابطہ منظوری کے بعد فوری طور پر اس کی تقسیم کی بھی منصوبہ بندی کر رہی ہے. امریکی حکومت کے آپریشن وارپ سپیڈ کے چیف آپریٹنگ آفیسر جنرل گوسٹیوپرا نے منگل کے روز میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 2 دواساز کمپنیوں کی طرف سے تیار کردہ ویکسین کی 4 کروڑ خوراکیں دسمبر کے آخر تک دستیاب ہو جائیں گی. امریکہ کی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن 10 دسمبر کو فائزر کی طرف سے تیار کردہ ویکسین کی منظوری سے متعلق فیصلہ دے گی، جبکہ ماڈرنا اپنی تیار کردہ ویکسین کی منظوری کے لیے باضابطہ درخواست دینے والی ہے. دونوں دوا ساز کمپنیوں نے اپنی اپنی تیار کردہ ویکسین کی جانچ کے ابتدائی نتائج جاری کر دیے ہیں، جن میں بتایا گیا ہے کہ ان کی ویکسین مؤثر ثابت ہوئی. حکومت نے گزشتہ ہفتے ملک کی تمام ریاستوں کو بتایا تھا کہ انہیں ویکسین کی کتنی خوراکیں فراہم کی جائیں گی. حکومت نے ان افراد کا بھی تعین کر دیا ہے جنہیں یہ ویکسین ترجیحی بنیادوں پر فراہم کی جا سکے گی. ابتدائی مرحلے میں ایسے افراد میں طبی عملہ شامل ہے. اہلکاروں کا کہنا ہے کہ عام لوگوں کے لیے ویکسین کی دستیابی اپریل تک ہی ممکن ہو سکے گی. اور عالمی ادارہ صحت WHO نے بین الاقوامی برادری سے کرونا ویکسین کی عالمی سطح پر اسی طرح برابری کی سطح پر فراہمی کی درخواست کی ہے جس طرح اس کی تیاری کے لیے کوششیں کی گئیں. نخبت ملک تفصیل بیان کرتی ہیں.
جنیوا میں پریس بریفنگ میں WHO کے سربراہ ٹیڈروس ایڈینم گیبریسس نے امریکہ اور جرمنی کی دوا ساز کمپنیز فائزر اور بایو این ٹیک کی مشترکہ کوششوں سے حالیہ تیار کردہ ویکسین کی تعریف کی. تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ سائنسی کامیابی کو بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے امریکہ کی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن اور یورپ کے ریگولیٹر کا کورونا کی ویکسین کو زیر غور لانے کی بھی تعریف کی. WHO کے سربراہ کا کہنا تھا کہ تاریخ میں کوئی بھی ویکسین اس قدر جلدی تیار نہیں ہوئی جتنی جلد کورونا کی ویکسین کو تیار کیا گیا ہے. ان کے بقول سائنسی برادری نے ویکسین کی تیاری کے لیے ایک نیا معیار متعین کر دیا ہے. ٹیڈروس ایڈہنم نے زور دے کر کہا کہ بین الاقوامی برادری کو لازمی طور پر ویکسین کی دستیابی اور دنیا کے غریب ملکوں میں اس کی فراہمی کو ممکن بنانے کا بھی نیا معیار متعین کرنا چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ جس قدر اجلت کرونا وائرس کے انسداد کی ویکسین بنانے کے لیے کی گئی، اسی طرح اس کی منصفانہ تقسیم میں بھی اجلت ہونی چاہیے. انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ غریب اور زیادہ کمزور اقوام ویکسین کی دوڑ میں پیچھے رہ سکتے ہیں. رواں برس کے آغاز میں WHO نے دیگر اداروں کی معاونت سے کرونا وائرس سے متعلق ایکسس ٹو COVID-19 ٹولز ACT اور کوآپریٹو ویکسین ڈیولپمنٹ گروپ کوویکس کو تشکیل دیا تھا تاکہ کرونا وائرس کی مؤثر ویکسین دنیا بھر میں یکساں طور پر دستیاب ہو سکے. اس حوالے سے ٹیڈروس کا کہنا تھا کہ اب 187 ممالک اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر کے مطابق کورونا وائرس کی ویکسین کی خریداری اور فراہمی کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ اور علاج کے لیے فوری طور پر 4.30 billion درکار ہیں. ان کے بقول آئندہ برس 23.80 billion کی ضرورت ہوگی. ٹیڈروس نے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ آئی ایم ایف کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دنیا کی مضبوط معیشتوں کے لیے یہ پروگرام اچھی سرمایہ کاری ہوگا. اگر وبا کا طبی حل فوری طور پر بڑے پیمانے پر دستیاب ہو تو اس سے آئندہ 5 years میں عالمی سطح پر آمدن میں $90 billion اضافہ ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں معاونت امداد نہیں ہے, یہ وبا کو جلد ختم کرنے کا تیز ترین راستہ ہے اور یہ عالمی معیشت کو بحال کرنے کی مہم ہے.
موسمیات سے متعلق عالمی تنظیم ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں کیے جانے والے لاک ڈاؤنز کے باوجود زمین کے کرہ ہوائی میں گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں کوئی کمی نہیں ہوئی اور یہ اخراج اپنی ریکارڈ سطحوں تک پہنچ گیا. یہ انکشاف تنظیم نے فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور دیگر گرین ہاؤس گیسوں کے حجم سے متعلق اپنی سالانہ رپورٹ میں کیا ہے. اس رپورٹ کی تفصیل ہم آپ کو اپنے کل کے پروگرام میں سنوائیں گے. آئیے اب آپ کو پاکستان لیے چلتے ہیں. خبریں ختم ہوئیں لیکن نیوز شو ابھی جاری ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. اور آئیے اب آپ کو اسلام آباد سے ملنے والی ایک رپورٹ سنواتے ہیں, جہاں پاکستان میں وفاقی کابینہ نے زیادتی کے مجرموں کے لیے سخت سزاؤں پر مشتمل سفارشات کی منظوری دے دی ہے. ریپ کے مجرموں کو دواؤں کے ذریعے نامرد کر دیا جائے گا. وفاقی وزراء کا کہنا ہے کہ کیمیکل کاسٹریشن مخصوص مدت یا زندگی بھر کے لیے ہو سکے گی. کئی ملکوں میں جنسی مجرموں کو نامرد بنائے جانے کے لیے قوانین موجود ہیں. قانونی اور آئینی ماہرین کی نظر میں قوانین سے پہلے پولیس اور عدالتی نظام کو بھی بہتر کرنا ہوگا. اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ نے ریپ کے مجرموں کو مردانہ خصوصیات سے محروم کرنے کے لیے قانون میں ترمیم اور ریپ آرڈیننس 2020 کی اصولی منظوری دے دی. وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم کے مطابق زنا بالجبر کے مجرموں کے لیے سخت قوانین بنائے جا رہے ہیں. ریپ کے مجرموں کو نامرد کیا جائے گا. کیمیکل کاسٹریشن مخصوص مدت یا زندگی بھر کے لیے ہو سکے گی. کئی ممالک میں جنسی مجرموں کو نامرد بنائے جانے کے قوانین موجود ہیں. ریپ کے مجرموں کا ڈیٹا بیس بھی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. سیکس آفینڈر رجسٹری نادرا کے ریکارڈ کا حصہ ہوگی. ملزم کو 10 to 25 years قید کے علاوہ تا عمر قید اور موت کی سزائیں بھی ہوں گی. وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے سندھ میں ماں اور بیٹی کے ریپ کے واقعے کا سنجیدگی سے نوٹس لیا اور وزیر قانون فروغ نسیم سے ایک ایسا جامع آرڈیننس تیار کرنے کا کہا ہے جس میں ملزم کے خلاف تیز ترین ٹرائل, نئے جرائم کو شامل کرنا, ریپ کی جامع تعریف اور سزا یافتہ ریپسٹ کے لیے سخت سزائیں شامل ہیں.
پنشمنٹس کا, سزاؤں کا تعین کیا جائے, جو قانونی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ریپ کے جو ملزمان ہوتے ہیں وہ اکثر ان کو ریلیف مل جاتی ہے کورٹ سے, تو اس آرڈیننس میں جو ڈیفینیشن ہے, تشریح ہے مختلف چیزوں کی, اس میں ریپ اور گینگ ریپ کیا اس کو بھی انکلوڈ کیا گیا ہے, سزائیں کیا ہو سکتی ہیں, یہ سارا ایک مفصل ایک قانون سا بنایا ہے جس کی کہ اصولی اپروول دی.
پاکستان انسانی حقوق کمیشن کے چیئرپرسن ڈاکٹر مہدی حسن زیادتی کے ملزم کے لیے پھانسی کی سزا کی حمایت نہیں کرتے, تاہم وہ نامرد بنانے کے قانون کے حق میں ہیں.
کیپٹل پنشمنٹ کوئی سزا نہیں ہے جو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے, اس کو تکلیف نہیں پہنچتی, لیکن جو جناب نے جو بھی کیے ہوتے ہیں اس میں تکلیف ہونی چاہیے, اور وہ اسی صورت ہو سکتی ہے جب ایسی سزا دی جائے جس کی وجہ سے احساس محرومی جو ہے وہ ساری زندگی سے تنگ کرے.
قانونی ماہر ضیاء بان کا کہنا ہے کہ قانون تو بہت بنتے ہیں لیکن ان پر عمل درآمد کے لیے عدالتی اور پولیس نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, جبکہ زیادتی کے مجرمان کے ساتھ معاشرے کا رویہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے.
آپ کی انویسٹیگیشن فالٹی ہے, آپ کے ایویڈنسز نہیں ہیں, آپ کے پاس فورینسک نہیں ہے,
آپ کے پاس کرمنل جسٹس سسٹم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ سارا جو آپ کو کرمنل جسٹس سسٹم نظر آتا ہے یہ تو اندر ہم لوگ ہیں نا, ہمیں پتا ہے کہ اندر کیا ہے. تو جب آپ کے پاس یہ نہیں ہوگا آپ کتنے لا بنا لیں؟ ویسے 95% لوگ ہیں جنہوں نے ان لاس کو پڑھا ہی نہیں تھا کبھی, نہ ہی استعمال کیا. تو لا بناتے جائیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو مجھ سے پوچھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ بھائی لا کا افیکٹ کیسے ہوگا. اگر لا کا افیکٹ ہے تو ہمارے پاس ویسے ہی
پاکستان سے قبل جن ممالک میں کیسٹریشن کا قانون موجود ہے ان میں جمہوریہ چیک, انڈونیشیا اور یوکرائن شامل ہیں. پاکستان میں متوقع ترمیمی آرڈیننس کے تحت ریپ کا نشانہ بننے والے بچوں, خواتین اور ان کے ساتھ گواہان کا تحفظ بھی کیا جائے گا. خواتین پولیسنگ, فاسٹ ٹریک مقدمات اور گواہوں کا تحفظ مسودے کا بنیادی حصہ ہے, جس کے منظور ہونے پر متاثرہ خواتین یا بچے بلا خوف و خطر اپنی شکایات درج کرا سکیں گے. مسودے میں یہ بھی شامل ہے کہ متاثرہ خواتین اور بچوں کی شناخت کا تحفظ کا خاص خیال رکھا جائے گا. پارلیمنٹ کا اجلاس نہ ہونے کے باعث حکومت قانون کو آرڈیننس کی صورت میں جاری کرے گی. آصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پاکستان میں چین کے اشتراک سے کرونا وائرس کی ویکسین کے جو ٹرائلز ہو رہے ہیں وہ کہاں تک پہنچے ہیں, اور پاکستان میں عام آدمی تک یہ ویکسین کب تک پہنچ سکے گی, اس بارے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے ڈاکٹر اعجاز احمد سے گفتگو کی ہے جو اسلام آباد میں شفا انٹرنیشنل ہسپتال سے وابستہ ہیں اور ویکسین ٹرائل کے پرنسپل انویسٹیگیٹر ہیں. سماعت فرمائیے یہ رپورٹ.
ڈاکٹر اعجاز جی, بتائیے کہ پاکستان میں جو کرونا ویکسین کے ٹرائل چل رہے ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے, کہاں تک پہنچے ہیں وہ؟
الحمدللہ پاکستان میں جو یہ فیز 3 چائنیز ویکسین کے ٹرائل چل رہے ہیں پہلی دفعہ 5 بڑے سینٹرز میں اکراس پاکستان خوش اسلوبی کے طے ہو رہے ہیں. 10,000 میں سے تقریباً 6,000 لوگوں کو لگ چکی ہے ویکسین, اور الحمدللہ کوئی میجر کوئی سائڈ افیکٹس نہیں, یا جو روٹین کی چیزیں سائڈ افیکٹس ہیں وہی دیکھیں گے.
اس کا مطلب کیا ہوا کہ ویکسین کب تک اویلیبل ہوگی, کتنی تعداد میں ہوگی, کیا صورتحال ہوگی؟
دیکھیں یہ تو فیز 3 ٹرائل ہے, اس کو ابھی ختم ہونا ہے, اور جب ویکسین لگ جاتی ہے 10,000 کو, جو کہ شاید اگلے مہینے میں کمپلیٹ ہو جائے گی, جب ویکسین کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس کا اگلا فیز ہوتا ہے, یعنی ان کو مانیٹر کیا جاتا ہے. یہی لوگ 10,000 جو لوگ جن کو لگی ہے, اگلے 12 مہینے تک ان کو مانیٹر کیا جائے گا, جس طرح کے باقی تمام دنیا کے جو ویکسین جیسے ٹرائل ہوتی ہیں, اور یہ ویکسین 7 بڑے ملکوں میں ان کا ٹرائل ہو رہا ہے. تو تمام لوگوں کو جن کو ویکسین لگی ہے, ویکسین کا مطلب ہے کہ ویکسین ہوگی یا پلیسیبو لگا ہوتا ہے, تو ان کو پھر مانیٹر کیا جاتا ہے کن کو سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں, نمبر 1 نمبر 2 کی کن کو کرونا کی بیماری ہوتی ہے, اور پھر ان کو جانچا جاتا ہے, انالائز کیا جاتا ہے, دیکھا جائے گا کہ کن جو جن کو کرونا بیماری ہوئی ہے کن کو پلیسیبو لگی ہے اور کن کو ویکسین لگی ہے, اور اسی سے ڈیٹرمن ہوتی ہے اس کی افادیت, یعنی کہ ایفیکسی جس کو کہتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ یہی سوال ہے جو کہ دنیا بھر میں ویکسین کے ٹرائل اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں فائزر والے ویکسین میں اور جو دوسری موڈرنا ویکسین, اس کے اندر تقریباً 100 کے آس پاس جو ہے لوگوں کو کرونا ہوا, اس میں سے 90+ کے قریب جو ہے نا ان کو ہوا جن کو پلیسیبو لگا تھا, اور اس میں اور باقی کو 5-10 کو ویکسین لگ گیا, اور اسی سے 90% افادیت یعنی کہ افیکسی ڈٹرمن ہوتی ہے. تو ہمارا بھی ویکسین ٹرائل اسی طرح چلے گا.
اچھا, آپ نے جو بات کہی آئندہ 10-12 مہینے میں ان کو پھر چیک کیا جائے گا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 10-12 مہینے تک ابھی عام لوگوں کو ویکسین نہیں مل سکتی؟
بالکل ایسا ہی ہے کہ انٹرم انالیسس کا ٹائم آئے گا جب کافی حد تک لوگوں کو لگ چکی ہوگی اور ان میں سے 50 کو کرونا کی بیماری تحقیق ہو جائے, اسی وقت پھر انٹرم انالیسس رپورٹ آتی ہے, اور اس کی بیسس پہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں ویکسین کا ٹرائل ختم کیا جائے اور اس کو فوراً مارکیٹ میں آنے کی تیاری کی جائے. اور اگر وہ جیسے کہ فائزر والی ان کے لیے کتنے بڑے بڑے ان کی کہا جا رہا ہے کہ یہ فوراً آ جائے گی, لیکن میرے خیال میں ان کو ان ممالک میں جہاں یہ ویکسین بن رہی ہے اور جہاں بھی یہ اسٹڈی ہوئی ہے وہاں پر بھی اگلے 3 مہینے تک شاید آئے گی مارکیٹ میں, اور وہ بھی لمیٹڈ لوگوں میں ہوگی, کیونکہ اس کے لیے ملین اور بلین آف ڈوزز کی مینوفیکچرنگ کرنی پڑتی ہے, اور اس کے لیے بڑی بڑی فیکٹریاں اور ملٹیپل فیکٹریاں کھولنی پڑتی ہیں تاکہ وہ اس کی مینوفیکچرنگ ہو ٹائم پہ, تمام لوگوں کو ملے. 2-2 ڈوزز وہ ان کی 2 ڈوز والی ویکسین ہے, تو ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے. یہ جو بیچ میں ٹائم گزرتا ہے اسی میں لگتا ہے کہ پہلے تو اس کی اپروول لینی پڑتی ہے, لائسنس لینا پڑتا ہے, اس کے بعد اس کی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے, उसके बाद उसको
डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और फिर आगे जाके लोगों को मिलेगी और खास करके जो इंटरनेशनल मार्केट में जब आएगी या दूसरे ममालिक तक पहुंचे कई महीने लग सकते हैं।
अच्छा, तो पाकिस्तान सिर्फ चाइनीज वैक्सीन पे डिपेंड कर रहा है या ये कि वो फाइजर और मॉडर्ना वगैरह से भी कॉन्टेक्ट कर रहा है?
देखिए, वो तमाम ऑप्शन अवेलेबल होते हैं गवर्नमेंट के पास, वो जारी बात है वो देखेगा, अपने रिसोर्सेज देखेगा और उसकी देखेगा कि कौन सी वैक्सीन हमारे लिए इंटरेस रखना, कोल्ड स्टोरेज रखना, फ्रिज में रखना। तो अगर हम फाइजर की वैक्सीन की सिर्फ बात करें तो वो -80 में फ्रिज में रखना पड़ता है। ये वाले फ्रिज तो पाकिस्तान में है ही नहीं। हमने अभी जैसे कि इस ट्रायल के लिए -80 की फ्रिज मंगवाया ताकि उस जो ब्लड लेते हैं वैक्सीन का वो रखने के लिए। तो पाकिस्तान के अंदर जो वैक्सीन है जो 2 to 8 degrees में रखते हैं टेम्परेचर में ताकि वो खराब ना हो, उसको ज्यादा सूटेबल होती है। ये चाइना वाली वैक्सीन 2 to 8 degrees वाली है जो कि हमारे लिए सूटेबल होगी। -80 या -20 वाली जो वैक्सीन है जैसे दूसरी है उसको शायद पाकिस्तान में इतनी अच्छी उसकी वो कोल्ड चेन मेंटेन करना मुश्किल होगा। और वो इवन जो अमीर मुल्क हैं और जहाँ पे ये बनी भी है उनको भी इसके लिए पूरी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और अच्छा खासा उसमें एक बड़ी एक एक्सरसाइज होती है जो कि ताकि वैक्सीन खराब ना हो और अपनी फादियत ना खोए। और फिर जब वैक्सीन लगाने से पहले ये तमाम मराइल जिसको कहते हैं अपनी इफेक्टिवनेस मेंटेन रखे तो फिर जाके वैक्सीन लगती है। तो इसलिए जो दूसरी वाली कुछ वैक्सीन है जो कि 2 doses है फॉर एग्जाम्पल या उतनी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट या दूसरी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है तो पाकिस्तान जैसे मुल्क शायद वो बर्दाश्त ना कर सके। अच्छा, तो इससे जो वैक्सीन हमारी सूच करती है ये चाइनीज वाली वैक्सीन या उस तरह की और वैक्सीन जो आ रही है वो शायद उनमें से फिर हमें
चाइना वैक्सीन 1 dose है,
फिलहाल सिंगल डोज है लेकिन चूंकि ये ट्रायल चल रहा है तो डाउन द लाइन अभी हो सकता है 2 doses पे आना पड़े। ये अभी फिलहाल एनालाइज हो रहा है, उसके रिजल्ट आएंगे डाउन द लाइन। जो पहले से भी चल रहा है फेज 1 फेज 2 वो ही चल रहे हैं अभी तक, उनको भी देखा जा रहा है जिनको पहले से लग चुकी है फेज 1 फेज 2 में। तो जाहिर बात है कि ये तमाम जो मराइल है उससे गुजरता पड़ा। ये याद रखे कि आम वैक्सीन जो आती मार्केट में उसको कम अज कम 5 से 15 साल के दरमियान लगते रहे टाइम। ये तो अभी कई चंद महीनों में आ रही है क्योंकि पेंडेमिक की वजह से एक बहुत एक्सेलरेटेड फेज जिसको कहते हैं उसकी, क्योंकि इसके अंदर आपको पूरी क्लिनिकल ट्रायल के थ्रू गुजरना पड़ता है, उसकी तमाम रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है, फिर एनालाइज भी टाइम। तो मेरे ख्याल में कुछ महीने 3 से 6 महीने लगेंगे जो कि कोई भी वैक्सीन आने तक।
तो पाकिस्तान में आइंदा 6 महीने तक वैक्सीनेशन का कोई इम्कान नहीं है?
मेरा ये ख्याल है कि कम से कम इतना टाइम लगेगा। बिल्कुल।
ये थे डॉक्टर एजाज कमर अब्बास जाफरी, उर्दू VOA वॉशिंगटन।
जैसे कि अभी आपको खबरों में भी बताया कि इस वक्त अमरीका और यूरोप के तावुन से काम करने वाली कंपनियों ने कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार कर ली है जो अमरीका में सेहत की निगरानी करने वाले इदारे से मंजूरी के बाद अमरीकियों को चंद हफ्तों में लगाई जा सकेगी। तफसीली रिपोर्ट नफीसा हूद भाई ने तैयार की है, आइए सुनते हैं।
3 दवासाज कंपनियों ने कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार कर ली है जो FDA से पास होकर चंद हफ्तों में इस्तेमाल हो सकती है। इत्तला के मुताबिक वैक्सीन की दौड़ में फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका सबसे आगे हैं और फाइजर ने FDA से वैक्सीन को हंगामी बुनियादों पर इस्तेमाल करने की दरख्वास्त दे दी है। अमरीकी शोबे सेहत के एहलकारों का कहना है कि अगर वैक्सीन का जंगी बुनियादों पर इस्तेमाल शुरू हो जाता है तो इस साल की आखिर तक 20 मिलियन अमरीकनों को डोज दिया जाएगा जिनमें नर्सिंग होम्स के बुजुर्ग और सेहत के मैदान में काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर अस्पताल का अमला सर फहरिस्त होगा। शिकागो में इन्फेक्शियस डिजीजेस के डॉक्टर ताहिर रोहेल कहते हैं कि वैक्सीन का इतना तेजी से तैयार होना एक मौजजा है।
जिस स्पीड के साथ ये वैक्सीन बनाई गई है वो बहुत एक तारीखी वाकया है मेडिकल साइंस के लिहाज से। वैक्सीन बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत रिसर्च जो है वो बहुत स्लो होती है और उसके लिए जो चीजें चाहिए होती हैं उनको इकट्ठा करना, उनको बनाना और वैक्सीन को प्रैक्टिकल सूरत में लेके आना, एडमिनिस्ट्रेबल होना या लगाए जाने के मरहले तक लाना, उस लिहाज से ये मेडिकल साइंस की ये समझ सकते हैं कि एक मेरेकल है।
کیونکہ یہ ویکسین کافی مطلب مختصر مدت میں تیار ہوئی ہے، یہ کیسے پتا چلے گا کہ قوت مدافعت لمبے عرصے تک قائم رہے گی؟
جی جی بڑا اچھا سوال ہے. تو جو ابھی تک جو ڈیٹا اویلیبل ہے، جو 6 مہینے تک تو لوگوں نے دیکھا ہے کہ جو جن لوگوں کو کرونا قدرتی کرونا وائرس ہوا کسی حد تک امیون ہیں اگر ان کی اینٹی باڈی کو دیکھا جائے، اور جو رپورٹڈ کیسز دوبارہ سے انفیکشن ہونے والے ہیں اگر ان کو دیکھا جائے، ساری چیز کو ایک ٹیبل پہ مد نظر رکھ کے سوچا جائے تو لگتا ہے کہ ایٹ لیسٹ 6 مہینے کی قوت مدافعت تو جو ہے وہ ان سے بنتی ہے. تو اگر ویکسین کو بھی برابر سمجھا جائے تو 6 مہینے تو کم از کم جو ہے وہ اس کی امید ہے کہ 6 مہینے کی پروٹیکشن ہو جائے گی.
تو ہم نے دیکھا ہے کہ چین اور روس اپنے ویکسینز دیگر ممالک کو دینے کے لیے پیش ہیں، ایسے میں آپ نے کیا دیکھا ہے کہ امریکہ دیگر ممالک کو اپنے ویکسینز دینے کے لیے کس حد تک تیار نظر آتا ہے؟
جی امریکہ میں جو ویکسین بن رہی ہیں اس میں اور آکسفورڈ میں جو یو کے میں جو ویکسین بن رہی ہے، یو کے اور امریکہ کی کمپنیاں جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں، ان ویکسینز کا کچھ حصہ شروع سے ہی دوسرے ممالک کے لیے اویلیبل ہوگا. 10-20% ویکسینز جو ویکسینز ہوں گی وہ امریکہ کے علاوہ اویلیبل ہوں گی انہی کمپنیوں کی طرف سے باقی ممالک کے لیے. آکسفورڈ کی ویکسین جو ہے اس میں بھی کمپنی شامل ہے ایسٹرا زینیکا، ان کی ویکسین جو ہے وہ شروع میں مفت دی جائے گی ڈبلیو ایچ او کے ذریعے اور اس طرح کے جو فورمز ہیں ان کے ذریعے سے. جب تک پینڈیمک چل رہا ہے تو اس سے وہ کوئی منافع نہیں کمائیں گے. جب وہ ویکسین بن جائے، جب پینڈیمک ختم ہو جائے گا تو امیر ملکوں کو وہ بیچیں گے، لیکن غریب ملکوں کو وہ پھر بھی ان کی کمپنی کے سی ای او کے مطابق وہ غریب ملکوں کو فری میں وہ ویکسین پرووائڈ کریں گے یا ان کی فنڈنگ کہیں نہ کہیں سے آئے گی. تو یہ خوش آئند بات ہے.
یہ تھے شکاگو میں انفیکشس ڈیزیزز کے ماہر ڈاکٹر طاہر روہیل. دوسری طرف پاکستان میں پنجاب کی صحت کی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ویکسینز کے لیے رقم علیحدہ کر کے رکھی ہے.
ہماری تو ایک چائنیز فرم ہے سائن فرم جس کے ساتھ میرا آلریڈی ان کا یہاں اس وقت ٹرائل چل رہی ہے اور ان کے ساتھ بات چیت نیچرلی ہوئی بھی ہے کہ جب وہ کامیاب ہوگی تو وہ انشاءاللہ ہمیں سپلائی کریں گے. اور یہ ویکسین، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں ابھی تو بہت بڑے مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں، ری انفیکشن ہو رہی ہے. دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ویکسین ہے کتنے عرصے کے لیے اثر انداز ہو سکے گی، آیا امیونٹی کتنے عرصے کے لیے دے گی. دیر آر لاٹ آف کوسچنز جہاں تک تعلق ہے گورنمنٹ کا. گورنمنٹ نے آلریڈی ایک بڑی رقم جو ہے وہ مخصوص کر دی ہے ویکسینیشن کے لیے، اور کانٹیکٹ وہ ساری کمپنیز کے ساتھ کر رہے ہیں جو کمپنیز جو ہیں اس وقت ویکسین لا رہی ہیں. جہاں تک فائزر کا تعلق ہے وہ ہمیں تھوڑے لیے تھوڑے سے اس بات کی بھی سوچ وچار کرنا پڑے گا کہ بیکاز اس کی جو کولڈ چین ہے وہ مینٹین ہوتی ہے -70 اور -80.
لیکن آپ جانتی ہیں کہ ماڈرنا اور ایسٹرا زینیکا بھی جلد مارکیٹ میں آ جائیں گے،
اسی لیے سب کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں اور پھر دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کون سی فیزیبل ہوگی، اور کوشش کریں گے کہ جس وقت ویکسین سامنے آئے اس میں پاکستان کو بھی ضرور اس کا حصہ ملے تاکہ ہم اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کر سکیں.
یہ تھی لاہور میں صحت کی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
اور آئیے اب کچھ انٹرٹینمنٹ کے شعبے سے ہو جائے. مصر کے رہائشی احمد الشاذلی برطانیہ کے معروف کامیڈی اداکار چارلی چپلن کی نقل کرتے ہیں. انہوں نے مصر میں اس لیجنڈری کامیڈین کا نام اور کام از سر نو زندہ کیا ہے. کیسے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں سادیہ زیبرانجا کی رپورٹ میں.
چارلی چپلن کے دھاری دار سوٹ، سفید شرٹ، گلے میں ٹائی اور گول انگریزی ہیٹ پہنے احمد الشاذلی تھیٹر کے چھوٹے چھوٹے خاکے پیش کر رہے ہیں، جن میں وہ اس برطانوی کامیڈین کی حرکات و سکنات اور چہرے کے بناوٹی تاثرات کی نقل کر رہے ہیں.
انا ابتدیت اجسد شخصیت چارلی چپلن من حبی فی.
میں نے چارلی چپلن کی نقل ان کے کردار اور ان کی زندگی سے متاثر ہو کر شروع کی. انہوں نے مشکل زندگی گزاری، جب میں نے خود کو ان کی شخصیت میں ڈھالا تو مصر میں لوگوں نے چارلی چپلن کے بارے میں معلومات کی تلاش شروع کی. انہوں نے چارلی چپلن کی فلمیں اور ویڈیوز تلاش کی. یہ چارلی چپلن کے کردار کو دوبارہ زندہ کرنے کی بھی ایک کوشش ہے.
كان الموضوع كان مجرد كمان احياء لشخصيه چارلی چپلن.
احمد الشاذلی کا یہ پروجیکٹ آسان نہیں تھا. ان کی ایک ایک دوست نے انہیں امریکہ سے چیپلن کے کپڑے بھیجے اور اپنی سوشل میڈیا فالوئنگ کے باوجود اب تک انہیں اپنی پرفارمنس کے لیے لائیو آڈینس یا حاضرین کی تلاش ہے.
چارلی چیپلن کی شخصیت اپنانے کی وجہ تمام پرانی چیزوں کو دوبارہ زندہ کرنا تھا, وہ یادیں جو لوگوں کے دلوں سے قریب ہیں. ہم ماضی کو اس کے اصولوں اور روایتوں کی وجہ سے یاد کرتے ہیں. معاشرے سے یہ روایات ایک ایک کر کے ختم ہو گئی ہیں. ہم انہی روایات کو لے کر ایک اسکرپٹ لکھتے ہیں اور اسے شارٹ فلم کی طرح ریکارڈ کر لیتے ہیں.
جب احمد الشاذلی نے مجھ سے کہا کہ مصری چارلی چیپلن بناتے ہیں تو مجھے احساس ہوا کہ چیپلن محض ایک کمیڈین نہیں تھا, وہ ایک ڈائریکٹر اور موسیقار بھی تھا. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سینما کا خالق تھا, وہ سینما کے تخلیق کاروں میں سے ایک تھا, نہ کہ صرف ایک اداکار. وہ ایک انوکھا شخص تھا. ہم ایک بہت خوبصورت کام کر رہے ہیں, کچھ ایسا کر رہے ہیں جو لوگوں کو پسند ہے.
احمد الشاذلی نے 2016 میں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک شو شروع کیا جس کا نام انہوں نے شاذلی چیپلن رکھا. ان کا یہ شو 16 سے 60 سال تک کی عمر کے لوگوں کے لیے ہے. سعدیہ زبرانجا, وائس آف امریکہ.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اس وقت آپ کے لیے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ نے بین الاقوامی انصاف پر گہری نظر رکھنے کا عہد کر رکھا ہے. دنیا بھر میں خارجہ امور کی وزارتوں کے لیے یہ دلچسپی کی بات ہے کہ محکمہ خارجہ میں ایک خصوصی دفتر ہے جو بڑے پیمانے پر ظلم و زیادتیوں سے نمٹنے کے معاملات پر خصوصی نظر رکھتا ہے. اس بات کا اظہار ایک حالیہ انٹرویو میں گشتی سفیر مورسٹین نے کیا جو گلوبل کرمنل جسٹس کے دفتر کی سربراہی کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نسل کشی, جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم, اور ہم ان سے بچنے, ان کا مداوع کرنے یا اس نوعیت کی ناانصافیوں, اس قسم کی کھلم کھلا ناانصافیوں اور ان ہولناک بے انصافیوں سے نمٹنے کی بات کرتے ہیں. ہم بس یہی چاہتے ہیں. سفیر ٹین نے کہا کہ ان کا دفتر وزیر خارجہ کو مشورے دیتا ہے اور گلوبل کرمنل جسٹس سے متعلق معاملات پر پوری امریکی حکومت کے وسیع مسائل کے استعمال میں معاونت کرتا ہے, چاہے ان کا تعلق اقتصادی معاملے سے ہو, چاہے وہ سفارتی ہو, چاہے وہ قانونی ہو, اور حتیٰ کہ وہ فوجی نوعیت کے بھی ہو سکتے ہیں. امریکی حکومت کے پاس مختلف نوع وسائل دستیاب ہیں اور ہم ان کے استعمال کا تعین کرتے ہیں. سفیر ٹین نے کہا کہ گلوبل کرمنل جسٹس کا دفتر بین الاقوامی کرمنل کورٹ کی مانند ایک جیسے کلیدی مشن میں شریک ہے تاکہ وسیع پیمانے پر ان مظالم کے ذمہ دار افراد کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جا سکے. لیکن اقتدار اعلیٰ جیسے مسائل کی وجہ سے امریکہ روم کے ضابطہ قانون کا کبھی شریک نہیں رہا, جس کے تحت بین الاقوامی تعزیراتی عدالت تشکیل دی گئی تھی, اور بدقسمتی سے بین الاقوامی تعزیراتی عدالت آخری عدالت کے حربے کے طور پر اپنے مینڈیٹ سے ہٹ گئی ہے, جبکہ اسے بدترین بین الاقوامی جرائم کی تفتیش اور مقدمے چلانے کے لیے قائم کیا گیا تھا. سفیر ٹین نے واضح طور پر کہا کہ اس کے بجائے آئی سی سی نے سیاسی نوعیت اختیار کر لی اور یہ بدعنوان ہو گئی. انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ ہی ہے جو وسیع پیمانے پر مظالم کے احتساب کے لیے مسلسل دنیا کی قیادت کر رہا ہے. جہاں تک بین الاقوامی عدالتوں یا مخلوط عدالتوں یا ہائی بریڈ عدالتوں کا تعلق ہے جو جزوی طور پر ملکی, جزوی طور پر بین الاقوامی اور مقامی عدالتیں ہو سکتی ہیں, آئی سی سی ان کا واحد متبادل نہیں ہے. اور یہ بات لبنان کے لیے خصوصی ٹریبیونل, کوسوو کے اسپیشلسٹ چیمبرز, شام میں سرزد ہونے والے مظالم کے بارے میں معلومات جمع کرنے کے لیے 3M نامی ادارے یا 2MM نامی ادارے پر صادق آتی ہے, جس نے میانمار میں ہونے والے ظلم و ستم سے متعلق شواہد جمع کرنے کی کوشش کی ہے. ہم ان تمام اقدامات کی حمایت کرتے ہیں اور ہم شواہد جمع کرنے کے سلسلے میں بھی اعانت کرتے ہیں. سفیر ٹین نے کہا کہ امریکہ عالمی انصاف کے لیے اپنی تلاش سے گہری وابستگی رکھتا ہے اور اس نے اس کا عزم کر رکھا ہے.
انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے محض تصور سے ہی جنہوں نے بڑے پیمانے پر مظالم کا سامنا کیا ہے بڑی تحریک ملتی ہے اور ہم اس نظم العین کو جاری رکھنے کے لیے اپنے وسائل کو وسعت دے رہے ہیں اور ان میں اضافہ کر رہے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔ خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے ہفتے کے پانچ روز پیر سے لے کر جمعے تک پیش کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے اور بھارت میں 7:30 بجے آپ ہمارا یہ پروگرام سنتے ہیں۔ اب بہجت جلانی کو آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالص ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔